الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين الحمدللہ حج کے فریضے کے ادا کرنے کے بعد آپ ساتھیوں سے آج کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. باقاعدہ جو ہمارا قرآن حکیم کے سلسلے وار مطالعے کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے شروع کریں گے. آج چند پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کرنا اور یاد دہانی کرانا مقصود ہے. جہاں تک حج کی عظیم عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بہت سارے مقاصد رکھے ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ لوگ اللہ کے گھر تک پہنچیں اور اپنے جو منافع یعنی فوائد اللہ تعالی نے اس میں ان کے لیے رکھے ہیں اس کا وہ مشاہدہ کریں. یہ فوائد اللہ نے انفرادی سطح پر بھی رکھے ہیں, اجتماعی سطح پر بھی رکھے ہیں, عالمی سطح پر بھی رکھے ہیں اور امت کی سطح پر بھی رکھے ہیں. ایک طرف گناہوں کی معافی ہے جو اس حج کے فریضے سے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے, اور عرفات کے میدان میں اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے, اور اس دن حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے اس سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. تو ایک طرف گناہوں کی معافی بھی ہے, بندوں کے اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی بھی ہے, روحانی اعتبار سے ترقی کا حصول بھی ہے, اور اللہ کا ذکر اس میں کثرت سے آگے بڑھنا بھی ہے, انفرادی سطح پر مشقتوں کے جھیلنے کے قابل ہونا بھی ہے. گھر کا آرام تو میسر نہیں آتا, لیکن جب بندہ ایام حج میں ہوتا ہے منا کے علاقے میں, عرفات کے علاقے میں, اور انتہائی درجے میں مزدلفہ کے علاقے میں, منا میں پھر بھی آپ کے علم کے قیام ہوتا ہے, وہاں خیمے موجود ہوتے ہیں, اور عرفات میں بھی خیمہ عام طور پر مل جاتا ہے, لیکن مزدلفہ میں تو کھلے آسمان تلے رات کو زمین پر لیٹ کر زمین زندگی گزارنی ہوتی, رات گزارنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان مشقتوں سے گزار کر ایک مجاہدانہ تربیت سے بھی بندے کو گزار رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ سفر سفر آخرت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے. دو چادریں جب ایک حاجی پہنتا ہے تو وہ بھی جو حاجی نہیں ہے اس کو بھی دو سفید چادریں دیکھ کر کفن کی چادریں یاد آ جاتی ہیں, اور حشر کا میدان جیسے برپا ہوگا اسی کا ایک سما ہے جو میدان عرفات میں ہوتا ہے کہ جب لاکھوں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مجاہدانہ تربیت بھی جو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اجتماعی سطح پر دیکھیں تو یہ 25 لاکھ کے قریب کم و بیش لوگوں کا اجتماع ہوا. دنیا میں چند لاکھ لوگوں کو ایک دو جگہ جمع کرنا تو آسان ہے, مگر مسلسل ان کی چلت پھرت ہو, کبھی ایک مقام پر, کبھی دوسرے مقام پر, کبھی تیسرے مقام پر, اور ایک معین وقت میں اسی مقام پر پہنچنا ہو, اور ایک معین وقت ہی میں تمام ارکان کو مناسک کو ادا کرنا ہو, یہ خود پورا عمل اپنی جگہ ایک معجزہ ہے, خود اپنی جگہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہرحال پوری دنیا میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو یہ اجتماعی فوائد بھی عطا کر رہا ہے. پھر وہ اسلام کی تعلیم کے جو رنگ نسل زبان کے تعصبات کی نفی کرتی ہے, جو تعصبات آج بھی ہمارے پائے جاتے ہیں ان سب کا یہاں پر انکار ہو جاتا ہے, اور اللہ کے بندے ایک ہی زبان میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ایک ہی لباس میں دکھائی دیتے ہیں, ایک ہی صف میں دکھائی دیتے ہیں. پوری دنیا سے مسلمان کونے کونے سے جمع ہے, لیکن رنگ الگ, نسل الگ, زبان الگ, خطے الگ, جغرافیہ الگ, ڈریس کوڈ الگ, رہن سہن کے طریقے الگ, مگر یہ کلمہ اور اس کلمے کے تقاضے کے تحت یہ حج کی ادائیگی, یہ فریضہ ان کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. بقول شخص کے اسلام الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں وہاں پر دکھائی دیتا ہے حج کے موقع پر. پھر ایک مسلمانوں کا یہ عالمگیر سطح کا اجتماع ہے, تو ایک عالمی سطح پر بھی اسلام کی تعلیمات کا اظہار ہوتا ہے عملی شکل میں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں معاشی فوائد بھی رکھے ہیں. ایک طرف حکومت سعودیہ ہے بہرحال, ایک طرف جہاں وہ حجاج کی خدمت کر رہے ہیں وہاں, دوسری طرف ان کے لیے ایک بہت بڑی معذرت کے ساتھ انڈسٹری بھی بن گئی ہے حجاج سے, جو کچھ رقم کسی درجے میں ان کو ملتی ہے وہ ایک طرف معاش کا بہت بڑا ذریعہ. پھر دنیا کے کونے کونے سے وہاں پروڈکٹس چلے آ رہے ہیں, دنیا کے کونے کونے سے مصنوعات چلی آ رہی ہیں, تو کوئی شک نہیں کہ یہ خربوں روپے کے اعتبار سے معیشت کے اندر یہ پیسے کا آنا اور اس کا گھومنا, یہ معاشی فوائد بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. معاشرتی فوائد بھی اگر ہم مسلمان لینا چاہیں تربیت کے حوالے سے اور رجوع اللہ کے نتیجے میں کردار کا درست ہو جانا, اس کے اعتبار سے مشقتوں کو جھیلنے کے قابل ہو جانا, یہ سارے پہلو بھی معاشرتی سطح پر اللہ میں عطا فرماتا ہے. سیاسی سطح پر بھی چاہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ آج ہمارے مسلمان حکمران وہ ٹرمپ کے سامنے جھکنا زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف, میں آگے ذکر کروں گا, اگر ظلم و ستم ہو تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا ٹرمپ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائے, بیرونی قوت ان سے ناراض نہ ہو جائیں. حالانکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ دنیا مختلف فورمز پر جمع ہو کر, کبھی G8 پر اور کبھی G15 کے موقع پر اور کبھی ورلڈ اکنامک فورم پر اگر جمع ہو کر دنیا اپنی پالیسیز کو بیان کرتی ہے, تو ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر, روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر امت کے لیے کسی پالیسی کا اعلان کرے, امت کے لیے کسی لائے عمل کا اعلان کرے, اور دنیا کے سامنے مسلمانوں کا کیا ورژن ہے, مسلمانوں کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, مسلمانوں کے کیا مقاصد ہیں, اسلام ہمیں کیا عطا کرتا ہے, اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال آج ہمارے حکمرانوں میں سے عظیم اکثریت وہ ہے کہ جن کو اپنی حکمرانی اور جن کو اپنی بادشاہتیں, جن کو اپنی کرسی, جن کو اپنا اقتدار زیادہ پسند ہے, شاید امت کی ترجیحات کیا ہیں, امت کے مقاصد کیا ہیں, امت کے فرائض کیا ہیں, اکثر و بیشتر ایک دو کے سوا ان حکمرانوں کی ترجیحات وہ بات دکھائی نہیں دیتی. ورنہ حج کا یہ موقع ایک عالمگیر سطح پر مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کے سیاسی معاملات ہیں اس کے لیے امت کیا سوچتی ہے, اس کے حکمراں کیا سوچتے ہیں, کیا سوچنا چاہیے, کیا ڈیسیزنز ہونے چاہیے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کیا اگلے ایک سال کا پلان ہونا چاہیے, پھر اگلے سال بیٹھ کے اس کو ریویو کیا جائے, اس پر غور و فکر کیا جائے. یہ اتنے سارے مقاصد ہیں انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر جو ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر. اسی طرح بات تو خیر پرانی ہے لیکن آج کا دور گلوبلائزیشن کا دور کہلاتا ہے. دنیا کہتے ہیں کہ گلوبل ویلج بن چکی ہے اور دنیا سے جو ہے وہ یہ خطوں کی تقسیم اور اس طرح کی تقسیمیں وہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, ون گورنمنٹ ون گلوبل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, گلوبل کرنسی کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں تو ہمارا دین 14 صدیوں پہلے گلوبلائزیشن کے لیے بنیاد عطا کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت حبشہ حضرت بلال معاف کیجئے گا رضی اللہ تعالیٰ جو حبشہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو یہ کلمہ پڑھایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلمان جو فارس کے تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ کلمہ پڑھایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صہیب کو رضی اللہ تعالیٰ جو روم کے تھے یہ کلمہ پڑھایا ہے. اور حجت الوداع کے موقع پر مختلف خطوں کے صحابہ کرام موجود ہیں, اس سے بڑا گلوبلائزیشن کا ادھار کیا ہو سکتا ہے. اور یہ حج جو مسلمانوں پر اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے, ہر سال کا یہ حج کا اجتماع عملاً یہ گلوبلائزیشن کی ایک شکل اور تصویر ہے جو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. 250-300 ممالک کا مسلمان, رنگ الگ, خطے الگ, زبان الگ, نسلیں الگ, اور ان کا ڈریس کوڈ الگ, ان کا کلچر الگ, اس سب کے باوجود یہ ایک کلمے پر جمع ہوتے ہیں. گویا کہ یہ اعلان ہے کہ اس دنیا کے کونے کونے کے انسانوں کو بھی اگر ایک نظریے پر جمع کرنا چاہے تو وہ نظریہ توحید کا نظریہ موجود ہے. ایک طرف تو حج یہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, دوسری طرف ایک بہت پیاری بات کسی نے لکھی کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے جسم کے اندر پورے وجود میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دل وہ پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں پر آ کر وہ خون صاف ہو رہا ہوتا ہے. یہ 2.25 ارب انسان جو مسلمان ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان میں سے 20-25 لاکھ ہیں جو اس دنیا کے دل اور اس دنیا کے مرکز یعنی خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں. اور ان 20-25 لاکھ کی اگر واقعتاً صفائی ہو, واقعتاً ان کا تزکیہ ہو, واقعتاً یہ پاک صاف ہو, واقعتاً یہ اللہ کے بندے بن جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں لوٹیں, تو یہ 20-25 لاکھ اس 2.25 ارب مسلمانوں کے افراد کی صفائی کا کتنا ذریعہ بن سکتے ہیں. ہم مسلمانوں کی عقیدت بہت بڑی اور بہت بجا ہے, ہم کعبے کی تصویر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے, ہم قبلے کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کر سکتے, اور ہم بر صغیر کے مسلمانوں میں اور عقیدت زیادہ ہے, ہم قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنا بھی معیوب سمجھتے ہیں. فقط ان باتوں کا اتنا خیال ہے تو جب ایک حاجی ہماری نگاہوں کے سامنے سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو جب حالت احرام میں دیکھتے ہیں تو کیا کچھ ہمیں یاد آ جاتا ہے. جو کوئی نہیں بھی گیا اس کے اندر بھی کچھ جذبات ابھر آتے ہیں, اور جو حج کر کر آ گیا ہو اس کا عالم کیا ہوگا, اس کے جذبات اس مقام پر ہوں گے. تو یہ 20-25 لاکھ افراد جو اپنے تزکیے کے لیے گئے, گناہوں کی معافی کے لیے گئے, یہ اب اپنے اپنے علاقوں کے اندر لوٹے تو ان علاقوں, ان محلوں, ان شہروں, ان ملکوں اور اس پوری امت کے تزکیے کا انہیں ذریعہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ حجاج کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں کے اندر شامل فرمائے. کچھ منشی باتیں بھی ہیں جو میں نہیں رکھنا چاہ رہا آپ کے سامنے, مگر اشارتاً صرف یہ بات ہے کہ ایک حج ہے جو مکمل ہو گیا, جیسے ایک مثال بارہا دی گئی ہے, ایک نماز ہے جو مصلے پر ختم ہوتی ہیں تو اگلی نماز مصلے کے بعد شروع ہوتی ہیں. جس اللہ کو مصلے پر بڑا مانا, جس اللہ کو نماز میں بڑا مانا, جس اللہ کی تکبیرات اذان میں کہیں, اقامت میں کہیں, نماز میں کہیں, باہر جا کر وہ بڑا ہے کہ نہیں, دکان پر وہ بڑا ہے کہ نہیں, کاروبار میں وہ بڑا ہے کہ نہیں, میری خوشی کے موقع پر وہ بڑا ہے کہ نہیں, میرے گھر میں غم کا موقع آ جائے وہ بڑا ہے کہ نہیں, میری پارلیمنٹ میں وہ بڑا ہے کہ نہیں, میری عدالت میں وہ بڑا ہے کہ نہیں, میرے اس ملک کے آئین میں وہ بڑا ہے کہ نہیں, میرے اس ملک میں وہ بڑا ہے کہ نہیں. یہ نماز جو مصلے پر مکمل ہوئی یہ تو چند منٹس کی ہے, لیکن اللہ کی بڑائی وہ تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے, اللہ کی بندگی وہ تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے, اللہ کی عبادت وہ تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے. تو اس نماز کے بعد ہمارا آپ کا طرز عمل کیسا ہے؟ اسی طرح حج تو ادا کیا اور اللہ قبول بھی فرمائے, گناہوں کی معافی بھی ہوگی, اب حج کے بعد کیا ہوگا؟ یہ باتیں تو ویسے حجاج کے سامنے کرنے کی ہیں, مگر یہ حج کا موقع گزرا ہے تو میں نے چاہا کہ آج جمعے کی نشست میں ذکر مختصراً اس کا آ جائے. تو حج تو ہو گیا مکمل, اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ہوا, تکبیرات بھی پڑھ لی, لبیک اللہم لبیک بھی کہہ دیا, اب وطن آنے کے پاس وطن آنے کے بعد لبیک کہیں گے کہ نہیں؟ جو حکم تیرا اللہ آئے میں حاضر, اے اللہ جو حکم تیرا آئے میں حاضر, اے اللہ جو حکم تیرا آئے میں حاضر. خوشی کا موقع ہے تو میں لبیک کہوں گا کہ نہیں, کہ یہاں اللہ کا حکم چلے گا, میرے نفس کی خواہشات نہیں چلے گی. کاروبار کی سیٹ پر بیٹھا ہوں تو لبیک, اللہ میں حاضر ہوں, حلال کماؤں گا, حرام نہیں کماؤں گا. اسی طرح پھیلاتے چلے جائیے طرز عمل کو. تو ایک حج تو ہوا مکمل, اب پوری زندگی کا حج ہے, اب پوری زندگی کی لبیک ہے, اب پوری زندگی کی تکبیرات ہیں, اور اب پوری زندگی کا اعلان ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے بھی توجہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نمازی ہیں الحمدللہ جمعے کی نہیں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے, بھائی ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ نماز تو میں نے مکمل کی مصلے پر, اس کے بعد بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے. وہ جو نماز کے بارے میں بچپن سے آیت ہمیں یاد ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو ہم بھی تو جائزہ لیں کہ نمازوں کے بعد میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, نمازوں کے درمیان میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ نمازی کے لیے بھی ہے, یہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بھی ہے سمجھنے کی بات, یہ حج ادا کرنے والوں کے لیے. قربانی ہم نے پیش کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ تقوی منکم, اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا, اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا, ولكن ينالہ تقوی منکم, اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. دل میں کیا جذبات ہیں؟ چند ہزار کا یا چند لاکھ کا جانور لے کے تم نے قربان کیے, بہت اچھی بات, حلال سے ہونا چاہیے نمبر ایک, اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ بقرعید کے لیے جانور تو خریدنے گئے اور مغرب کی نماز بھی گئی, عشاء کی نماز بھی چلی گئی, اور لے کر آگے جناب 2-2.5 لاکھ روپے کا ایک بیل پورے محلے کو دکھایا جا رہا ہے. اگر مہنگا لیا اور اللہ کی رضا کی خاطر لیا اللہ قبول فرمائے گا, لیکن دکھاوے کے لیے لیا تو دکھاوے کا عمل تو شرک ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک, جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی, دکھاوے کا روزہ رکھا, دکھاوے کا صدقہ دیا, یقیناً اس نے شرک کیا. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ یہ نیکی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, یہ قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ولاکی ینالہ تقوی منکم, اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. میں تو یہاں پر نہیں تھا جب بقرعید کے موقع پر شدید طوفانی بارشیں ہوئی, اور ہم نے وہاں کلپس دیکھے جس میں یہ بتایا گیا, لوگوں نے دیکھ اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر قربانی کے جانور جہاں بیچے گئے ہیں وہاں عورتوں نے ڈانس بھی کیے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے, ہمارے حالات تو نہیں سنورتے. رمضان میں ہم نے رمضان کا ستیہ ناس کر رکھا ہے, معاف کیجئے گا, ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر اس رمضان کا تقدس معمال کیا ہے. دیکھنے والی عوام ہے, اگر دکھانے والے میڈیا کے مالکان ہیں اور کچھ گوئیے ہیں, کچھ ناچنے کودنے والے ہیں جو لبادہ اوڑھ کر دین کے نام پر رمضان ٹرانسمیشن میں دین کا مذاق اڑاتے ہیں, تو دیکھنے والی یہ کروڑوں کی عوام ہے جو ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف رمضان کا تقدس معمال, اور اب یہ کرس لوگوں نے دیکھے اور ہمیں بتایا گیا کہ جناب عورتوں نے ڈانس کیا اور ڈانس کراتے ہوئے بکرے بیچے جا رہے ہیں اور گائے اور بیل بیچے جا رہے ہیں. یہ حالت ہے ہماری, برسوں پرانی باتیں ہو گئیں. ہندو اداکاراؤں کے نام پر جانوروں کے نام رکھے, وہ جانور جن کو قرآن کہتا ہے شاعر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ان جانوروں کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے, ان جانوروں کو یہ گناہ کے کام کر کے اگر بیچا جا رہا ہے تو اللہ کی پناہ, یہ تو اللہ کے شاعر کا مذاق ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّم شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کے تقوا میں سے ہے, اور اگر تعظیم نہیں ہو رہی تو یہ فسق ہے, یہ فجور ہے اور یہ گناہ ہے. رمضان جیسا مہینہ بھی نہیں چھوڑا ہم نے, اللہ معاف کرے, اور قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہم نے یہ کر ڈالا, مجھے بتائیے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے. ربیع الاول کے مہینے میں بھی ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف کمپنی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور نبی کے نام کا جو مہینہ ہے اس میں یہ حرکتیں ہم نے کر ڈالی, بچا کیا پھر مجھے بتائیے, کیا بچا پھر آخر مجھے بتائیے. ہم نہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے, نہیں اللہ کے عذاب کو متوجہ کر رہے اپنی طرف. یہ ہوا ہمارے شہر میں اس موقع پر, ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. کیا حالت ہوگی تھی پورے شہر کی, بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑیے ان کی اور حکومتوں کی چپکلی سے, ان کو تو اپنی جیبیں بھرنی ہیں بدماشوں کو اور لٹیروں کو. فوج کو آ کر آپ کی ہماری گٹریں صاف کرنی پڑ رہی ہیں, یہ رینجرز والوں کو گٹریں صاف کرنی پڑ رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ حالات ہیں ہمارے, اور کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی, اور کیا آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم نے بقرعید کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے رمضان کو بھی نہیں چھوڑا, ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو بھی نہیں چھوڑا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنورتے کیوں نہیں ہیں. اور قرآن کہتا ہے اللہ کو تقویٰ چاہیے, یہ گلے پہ چھری تو پھیر دی, اپنے نفس کی خواہشات پر ہم چھری پھیر رہے ہیں کہ نہیں پھیر رہے ہیں. صبح اللہ پکارتا ہے, حیا علی الصلاۃ, اللہ کی طرف سے پکارنے والے پکارتا ہے, آؤ نماز کی طرف. ہم سوتے ہیں کہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں, دکان پر بیٹھے پکار آتی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. اب میری دکان بڑی ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے, میری سیٹ بڑی ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے, ٹی وی کا ڈبا کھلا ہوا ہے, کرکٹ کا میچ, فلمیں ڈرامے چل رہے, یہ بڑا, یہ تو ہے گناہ, یہ بڑا ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے. تو بھائی جس کا نام لے کر قربانی کے ہزاروں لاکھوں کے جانور پر چھری پھیری, اللہ اکبر, اب وہ اللہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں گے نہیں تمہارے لیے. یہ صرف کوئی گوشت جمع کرنے کا تہوار تھوڑی کہ ہمارے ڈی فریزر کم پڑ گئے ہمیں گوشت جمع کرنے کے لیے. ابھی ادھر ٹکے بوٹیوں کا بات چل رہے, کھائی بھی پیجیے کوئی مسئلہ نہیں, پورا سال کھا بھی تو رہتے, چھوڑتے گا میں, چھوٹے کا اور بڑے کا اور مرغی کا اور مچھلی کا ہر ایک کا گوشت کھاتے ہیں. یہ دن خالی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی دیا کہ ہم کھا پی لیں اور چھٹی ہو جائے, کھا لیجئے پی لیجئے بالکل صحیح, لیکن صرف اس کھانے پینے کے لیے دن تھوڑے ہی دیے گئے, پورا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں. لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے ان جانوروں کا, اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. کن جذبات کے سامنے تم نے, جذبات کے ساتھ تم نے قربانیاں پیش کی, اب تمہارے دل میں کیا جذبات پیدا ہو گئے, یہ تقوی, یہ خوف خدا پیدا ہوا کہ نہیں. آج چند ہزار لاکھ کا جانور, اس کی گردن تمہارے ہاتھ میں تم نے چھری پھیر دی, اس گردن کا مالک تو اللہ ہے, اس گردن کا مالک تو اللہ ہے, کل اس کے دین کا تقاضا ہو تو کیا یہ گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ اتنی بھاری بات ہے, اتنی بھاری بات. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ دعا بھی ہم نے پڑھی قربانی کے موقع پر, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا ایسا ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے, میرے شب و روز اللہ کے لیے ہو جائے؟ جیسے کہ حدیث میں آئے کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے, مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے. کیا ایسا ہے؟ ہمارے شب و روز بتاتے ہی مسلمان ہیں, ہمارے شب و روز بتاتے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, پتہ چلتا ہے اس؟ لکھنے والوں نے لکھا ہمیں بتایا گیا, بات تو ٹھیک ہے, ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں بھی ظلم کرنے والے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے والے ہیں, لیکن میں جو اپنے گھر کا کچرا گلی کے اندر ڈال کے پھینک کر پوری گلی کو گندا کر رہا ہوں, اس کا قصور کس کا ہے؟ میرا ہے, حکومتی اداروں کا ہے. عام دنوں کے اندر ہم جو جانور کا گوشت خریدتے ہیں اس کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے گلی محلوں کے اندر دیکھا کہ حلال چیزیں بھی جانور کی ایسی پھینکی ہوئی ہیں جو استعمال میں نہیں ہے, لیکن ہم نے گلی محلوں کو گندا کر دیا. یہ کیا خرید طریقے کا؟ جو میرے گھر کا کچرا ہے کم سے کم اس کو میں صحیح جگہ تو پھینک سکتا ہوں. حکومتی ادارے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ان کا غلط ہونا میرے اور آپ کے لیے غلط ہونے کی تو دلیل نہیں ہے نا. بلڈنگ کے اندر ہم نے گند مچا رکھی, اپنے گھر کا کچرا بڑے آرام سے, کم سے کم اپنے گھر کا کچرا تو آدمی ٹھکانہ لگا سکتا ہے. اوپر سے پھینکا, کسی کی گاڑی کی ونڈو اسکرین پر جائے, کسی کے سر پر جائے, کسی کے صحن میں جائے, مجھے کیا؟ یہ گندگی تو ہم نے مچائی ہے نا. اس میں کون سا امریکہ کا قصور ہے؟ اس میں کون سا یہودیوں کا قصور ہے؟ اس میں کون سا اقوام متحدہ کا قصور ہے؟ اس میں کون سا حکومت پاکستان کا یا فلاں سیاسی پارٹی کا قصور ہے کہ میں اپنے گھر سے کچرا دوسرے کے گھر کی صحن میں پھینک رہا ہوں, میں اپنے گھر کا کچرا کسی کی گاڑی کے اوپر پھینک رہا ہوں, میں اپنے گھر کا کچرا جو اپنے دروازے کے باہر پھینک رہا ہوں دوسرے کے دروازے پہ گرتا رہے, اس میں اقوام متحدہ کا قصور ہے؟ یہاں تو ہم قصوروار ہیں نا. ہر ایک کو برا بلا کہہ کے میرے اور آپ کی جان تو نہیں چھوٹے گی بھائی. مولویوں کا قصور ہے لوگ کہتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, مولویوں نے بڑا بھیرا رکھ کر رکھا ہے. عجیب بات ہے, تم اپنے گھر کا کچرا بھی صحیح طرح ٹھکانے نہیں لگا سکتے, یہ بھی مولوی کا قصور ہے. تم اپنے گھر میں پان کھاؤ اور پی دوسرے کے گھر پہ پھینکو, دوسرے کی دیوار پر پھینکو, یہ بھی مولوی کا قصور ہے. تم سگریٹ پیو جو کہ بالکل غلط ہے اور تم جلتی سگریٹ باہر پھینک دو اور باہر پیٹرول پڑا اور آگ لگ جائے, یہ بھی مولوی کا قصور ہے. عجیب بات ہے, یہ بلیم گیم کب تک چلے گا؟ معاف کیجیے گا, شیطان کہے گا قیامت کے دن, سورہ ابراہیم میں پڑھیے گا, سورہ ابراہیم میں شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے گالی مت دو, مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو, میں نے پھونکے ماری تھی. الذی یوسوس فی صدور الناس, پھونک ماری تھی, پھونک مارنے کا موقع تم نے دیا تھا, گناہ کا عمل تم نے کیا تھا, بھگتو تم, میں بھی جہنم میں, تم بھی جہنم. تو کہاں چلے گی؟ شیطان بھی کہہ دے گا مجھے گالیاں مت دو مجھے, حالانکہ کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا, قرآن کہتا ہے, وہ بھی کہے گا اپنے آپ کو گالیاں دو مجھے گالیاں مت دو. تو ہم مولویوں کو برا بلا کہہ دیں, حکمرانوں کو فقط برا بلا کہہ دیں, سیاستدانوں کو ہیں غلط, بالکل ہوں گے, کوئی شک نہیں, لیکن میں اپنا جائزہ تو لوں کہ جہاں میں غلطی کر رہا ہوں وہاں قصور میرا ہے, مولوی کا نہیں ہے, سیاستدان کا نہیں ہے, حکومت کا نہیں. اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے, باقی لوگ اپنے حصے کا بھی کام کریں گے تو معاملات سنوریں گے. آخری جو بات رکھنی ہے اس میں مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں, دل تو ہل جاتا ہے وہ تصویریں دیکھ کر جو یہ برما یا میانمار کے اندر ظالموں نے ایک دو دن کے اندر 3,000 مسلمان عورتوں کو, بچوں کو اور بوڑھوں کو شہید کر ڈالا. دل ہل جاتا ہے انسان کا, جیسے کبھی 1982 میں شتیلہ صابرہ کے کیمپس میں یہودیوں نے 3,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا, یاد بھی نہیں ہوگا ہمیں شاید, 3,000 مسلمانوں کو ایک رات میں شہید کیا تھا. پچھلے 50 برس کو آپ اٹھا لیں, سب سے سستا ترین خون مسلمان کا بہتا ہے, اور الزام ہم مسلمانوں پر ہم دہشت گرد ہیں, الزام ہم مسلمانوں پر ہم ٹیررسٹ ہیں. ان ظالموں کو, یہ مغربی طاقتوں کو, ان کافروں کو, ان کو شرم نہیں آتی ذرا کہ ظالم فقط 50 برس کی ہسٹری دیکھ لیں, سب سے زیادہ خون ہمارا بہا. 10 لاکھ شہادت عراق کے اندر, 15 لاکھ شہادت افغانستان کے اندر, چیچنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا, بوسنیا کی ایتھنک کلنزنگ کر دی گئی, مذہب کے نام پر نسل کشی کر دی گئی, سیریا کے اندر شام سے 50-60 لاکھ افراد ملک سے باہر جا چکے ہیں اور کتنے ہی لاشیں وہاں پر گر چکے ہیں, اور اب یہ میانمار پھر اس کے اندر ہزاروں شہادتوں کا معاملہ. مجھے بتائیے, جانیں تو ہماری گئیں, خون تو ہمارا بہا ہے, مگر یہ ظالم کہتے ہیں مسلمان ٹیررسٹ ہیں, اور ان ظالموں کے پروردہ ہمارے کچھ حکمران, ہمارے سیاستدان کچھ, ہماری این جی اوز بہت ساری, ہمارے لبرلز بہت سارے, ہمارے سیکولر مائنڈیڈ بہت سارے جو ان کے ٹکڑوں پر, ان کے ڈالر پر پلتے ہیں, ان ظالموں کی آواز نہیں کھلتی ان ظلم و ستم کے اوپر. ہاں, یہ کبھی سلمان تاثیر کے مرنے پر موم بتیاں لے کر باہر آ جائیں گے, یہ کبھی اپنے لیڈر کی شان میں گستاخی ہو جائے پورے شہر کو آگ لگا دیں گے, لیکن مسلمان کا خون بہتا ہو تو یہ ڈالروں پر پڑنے والے, یہ پونڈز پر پڑنے والے, یہ بیرونی طاقتوں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے, یہ خاموش رہتے ہیں. یہ ورنہ مومبتیاں بھی جلاتے ہیں کافروں کے لیے, اور ان کے کچھ لوگ جا کر ہندوؤں کے یہاں پرشاد بھی بانٹتے ہیں. یہ سب یہ کرنا مقصود ہے ان کو, یہ سب مطلوب ہے ان کو. کیوں؟ ان کی کرسیاں باہر سے مضبوط ہوتی ہیں, ان کی تجوریاں شاید باہر سے بھرتی ہیں, لیکن اس طرح مسلمانوں کی نسل کشی ہو, ان کی ایتھنک کلنزنگ کی جاتی ہو اور ان کو شہید کیا جاتا ہزاروں کی تعداد میں, ان کی زبانیں نہیں کھلتی. اللہ کے بندوں آنکھیں کھولیں ہم لوگ, آنکھیں کھولیں یہ سارے حالات اور واقعات آنکھیں کھول دینے کے لیے تیار, بالکل واضح ہمارے لیے کہ ہو از ہو, کون کون ہے. ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ ان عربوں نے 34 ملکوں کی فوج تو بنانے کا اعلان کر دیا, ہمارے پچھلے چیف آرمی چیف کو وہاں بٹھایا ہوا بھی ہے. کدھر ہے وہ 34 ملکوں کی فوج؟ ان عربوں کی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے, ان کی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے فوج بنائی گئی؟ کوئی ایک بیان وہاں سے آیا ہو؟ اللہ کی پناہ, او آئی سی, وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اس کو انگلش میں آپ پڑھیں, او آئی سی, ایسا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ, کچھ نہیں ان کے پلے. اور ہمارے حکمرانوں میں سے ہمت نہیں ہو رہی ان کی, ایک دو کے سوا ہمت نہیں ہو رہی کہ کنڈیم کریں, کم سے کم یہاں کے سفیر کو تو باہر نکال کریں, جو میانمار کا سفیر بیٹھا ہوا اسلام آباد کے اندر, سفارت خانہ تو کم سے کم بند کر دیں, ورنہ یہ مجبور کرتے ہیں عوام کو کہ تم جا کے آگ لگاؤ, پھر کہتے دہشت گردی ہو گئی, پھر کہتے کہ ظلم ہو گیا, پھر کہتے کہ ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا. انہیں کم سے کم آواز تو بلند کرنی چاہیے. عوام تو سڑکوں پر آ جائیں گے, آج آ جائیں گے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, اپنے جذبات کا اظہار کر دیں گے, کوئی مسجد کا خطیب ہوگا وہ تقریر میں اظہار کر دے گا. ہمارے پاس طاقت تھوڑی ہے, طاقت تو ان حکمرانوں کے پاس ہے, ان افواج کے پاس ہے, ان فوجیوں کے پاس ہے, ان کو کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے, کم سے کم آواز بلند کرنی چاہیے. اگر کیا تو ایک مرد مومن نے کیا ہے, وہ طیب اردوغان نے, بس بہت صحیح بات کی. اگر وہ اسٹیٹمنٹ ان کی طرح منسوب ہے تو 100% صحیح ہے. اگر عالمی برادری اور یو این او کوئی ایکشن نہیں لیتی, ہم ایکشن لیں گے پھر جا. اگر ان ظالموں کو, یہ اقوام متحدہ جو لانڈی ہیں کافروں کی, عیسائیوں کی, یہود کی, اگر ان ظالموں کو ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق میں جا کر اٹیک کرنے کی اجازت ہے, ان ظالموں کو 20 آورز کا ڈراما رچانے کے بعد اور اسامہ کا غلط بہانہ بنانے کے بعد افغانستان کی اینٹ شیٹ بجانے کی اجازت ہے, تو پھر اللہ کا کلام بھی, پھر اللہ کا کلام بھی, پھر اللہ کا کلام بھی مسلمانوں کو کہتا ہے تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے نام جنگ نہیں کرتے, جبکہ بوڑھے ہیں اور بچے ہیں اور عورتیں پکارتے ہیں اللہ سے, اللہ اس ظالم بستی کے لوگوں سے ہمیں نجات دے, اللہ ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ باقی مسلمانوں سے کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تم کیوں اللہ کے نام جنگ نہیں کرتے؟ اگر ان ظالموں کو, ان دنیا کے بدماشوں کو, ان پروون ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کو عراق کے اندر 10 لاکھ شہید کرنے کی اجازت ملتی ہے, افغانستان میں 15 لاکھ شہید کرنے کی اجازت ملتی ہے, تو پھر اللہ کا کلام ظلم کے روکنے کے لیے, مظلوم کی مدد کے لیے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ عوام تو نہیں کرے گی جا کر, حکمرانوں نے اعلان کرنا اس کا یا افواج نے اعلان کرنا اس کا. یہ ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے. تو خدا را ہماری آنکھیں کھولے. کبھی ہم امریکہ کو جنت سمجھتے تھے, جس کو گرین کا پاسپورٹ مل گیا, ویزا مل گیا, جناب وہ سمجھتے ہیں میں جنت میں پہنچا. اب جو جوتے پڑے ہیں وہاں سے, وہ اب ہمارے سامنے. اور اب کیا ہوا جی, ڈو مور کرتے رہے, ساری قربانیاں دیتے رہے, اب وہ سارے بیٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. وہ ٹرمپ بھی کر رہا ہے, وہ مودی بدبخت بھی کر رہا ہے, افغانستان کو بھی بیس بنا کر یہ ملا ہے سارا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کبھی یہود و نصارا تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ یہود و نصارا کو اپنا دلی دوست نہ بنانا. دیکھ لیجئے کیا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آخری بات بھائی, یہ وقتی معاملات ہیں, ہے بہت بڑا معاملہ, لیکن امت کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کبھی امت پٹتی ہے, معاف کیجئے گا, اس کے بچے, اس کی عورتیں, اس کے بوڑھے شہید ہوتے ہیں کشمیر میں, فلسطین میں, افغانستان میں, اور عراق میں, اور میانمار میں, اور نہ جانے کہاں کا, اور خود اس پاکستان میں. امت کا مسئلہ ہے کہ امت نے امت والا کام چھوڑا ہوا ہے. کوئی ایک خطہ زمین نہیں ہے 57 ملکوں میں جہاں ہم دنیا کو دکھا سکے یہ اسلام کی تصویر, آؤ اسلام قبول کرو. اور یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا, 70 برس سے جو ہم نے غداری کی ہے, 70 برس سے اللہ کے دین کو جو ہم نے پسے پچھ ڈالا ہے, آج نتیجے ہمارے سامنے ہیں. وہ نظام خلافت جب قائم ہوتا ہے تو پھر ایک عورت چاہے کتنا ہی ظالم ترین موقع کیوں نہ آ جائے کسی وقت کے خلیفہ کا, لیکن اگر مسلمان کا مرکزیت پر ہوتے ہیں تو ایک عورت یہاں سے خط لکھتی ہے تو اس وقت کی جیسی بھی مرکزیت تھی مسلمانوں کی, وہ خلافت حرکت میں آتی ہے اور سندھ کے اندر محمد بن قاسم تشریف لاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. آج وہ مرکزیت نہیں, آج 57 ملک موجود ہیں, لیکن ہم میں وہ طاقت نہیں کہ ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. وہ طاقت کب آئے گی؟ جب امت اللہ کے دین کو نافذ کرے. کم سے کم کسی ایک خطے میں تو اللہ کا دین نافذ ہو, تب اللہ کہتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. پناہ یہیں سے ملے گی, ہمارے ملکی حالات کے لیے بھی اور امت کے حالات کے لیے بھی کہ یہ امت رجوع کرے اللہ کی طرف, ہم اپنی ذات پر بھی اللہ کے دین کو قائم کریں, ہم اپنے گھروں میں محلوں میں اللہ کے دین کو قائم کریں, اور ہم اللہ کے دین کی دعوت کو بھی پھیلائیں اور اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کریں, اللہ کے عطا کردہ نظام خلافت کو قائم کریں. جب اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرے گی یہ امت, تو اللہ پھر اس امت کے ساتھ ہوگا. پھر ہم صرف باتیں نہیں کریں گے, پھر ہم ظالموں کا ہاتھ بھی توڑیں گے, ان کی آنکھ بھی پھوڑیں گے, اور مظلوموں کی عملاً جا کر مدد بھی کریں گے. اس کی محنت ہمیں کرنی ہے. اللہ ہمارے عوام کو بھی توفیق دے رجوع کی, ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے, ہماری فوج کو بھی توفیق دے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی توفیق دے, اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی توفیق دے. ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے, اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے, تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.